الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا
صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمني رشدي واعذني من شرور نفسي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما امين يا رب العالمين
آج کل سورہ کہف کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں دو اعتبارات سے قرآن مجید کے اس حصے کا انتخاب کیا گیا کہ ہم اس کو سبقاً سبقاً اس کا مطالعہ کریں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف یہ سورتوں کا ایک پیر ہے ایک جوڑا ہے حدیث کی اصطلاح استعمال کریں تو یہ دونوں سورتیں باہم بہنے ہیں اپنی معنویت کے اعتبار سے ظاہری مشابہت کے اعتبار سے مفہوم کے اعتبار سے اور یہ قرآن مجید کا جو حکمت کا پہلو ہے جو معرفت کا پہلو ہے اس کا یہ کلائمیکس تعلیمات قرآنی کا ایک اعتبار سے نچوڑ لب لباب ان صورتوں میں اس کائنات کے اصل حقائق کے بارے میں گفتگو ہوئی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے ایک اس کائنات کا ظاہری پہلو ہے ایک اس کا باطنی اور روحانی پہلو ہمارے حواس خمسہ جو ہیں وہ ظاہر تک محدود ہیں لیکن ان کے بیونڈ ان کے پیچھے ان کے پس پردہ جو اصل حقائق ہیں اگر ان تک نظر نہ جائے تو یہی پھر محجوبیت ہے یہی غفلت ہے یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو حقیقت سے غافل کرتی ہے وہ جو اقبال نے کہا کہ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا حقیقت کو دیکھنا جو ان کو اس حقیقت کو ان حقائق کائنات کو کھولا گیا ہے ان صورتوں اور خاص طور پر سورہ کہف کا معاملہ کیونکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دجالی فتنہ جو اس کائنات کی اس زمین کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس سے ہر نبی نے ہر رسول نے پناہ مانگی ہے اور قیامت سے قبل اس فتنے سے نوع انسانی کو گزرنا ہے جس کی خبر دی ہے آ حضور نے صحیح احادیث میں، تفصیلات موجود ہیں. اس فتنے سے بچاؤ کے لیے یہ صورت جو ہے یہ ایک اکسیر کی حیثیت ہے، یہ توڑ ہے اس فتنے کا. اور میں عرض کر چکا ہوں مختلف شواہد کی روشنی میں، اور اب تقریباً تمام علماء کا اتفاق ہے اس بات کہ وہ جو علامات دجالی فتنے کے حوالے سے احادیث میں آئی ہیں وہ سب کی سب آج کے اس دور میں پوری ہو رہی ہیں. اس وقت اس کو سمجھنا بڑا مشکل تھا، آج وہ ہمارے لیے عین حقائق کا درجہ رکھتی ہیں وہ باتیں جو اس وقت دجالی فتنے کے علامات کے طور پر بیان ہوئی ہیں. تو گویا اس وقت کے مسلمانوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس سورہ مبارکہ سے رہنمائی حاصل کرنے کی، اس لیے کہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں کہ جو دجالی فتنے کا دور ہے. ایک تو شخصیت ہے دجال کی، المسیح الدجال، وہ یقیناً وہ شیطانی قوتوں کا، دجالی قوتوں کا کوئی بڑا امام ہوگا جس کو المسیح الدجال کہا گیا، وہ بھی ظاہر ہوگا. اسی کو قتل کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ گویا اس فتنے کا کلائمیکس ہوگا، ٹاپ کا دور. اور اسی کے توڑ کے لیے اسلامی قوتیں، اللہ کے وفادار لوگ جو حزب اللہ ہوں گے، جو دجالی قوتوں کے آگے، ابلیسی قوتوں کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، ہر سختی اور اذیت برداشت کریں گے لیکن اللہ پر توکل اور ایقان اور یقین ان کا قائم رہے گا، ان کے ایک بڑے امام کے طور پر ایک وقت آئے گا کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، وہ بھی احادیث سے ثابت ہے. پھر اسی میں جب کشمکش آخری مرحلے میں پہنچے گی، وہ حق و باطل کی، جب شیطانی قوتیں اپنا سارا زور لگا لیں گی اور شیطان کے تمام ارمان نکل چکیں گے کہ جو کچھ وہ کر سکتا تھا وہ کر گزرے گا، اس وقت پھر آخر میں حضرت مسیح علیہ السلام کا بھی نزول ہوگا. اور وہ جو اس زمین پر ایجنٹ ہیں شیطان کے، سب سے بڑے ایجنٹ یہود، المسیح الدجال بھی انہی میں سے ہوگا. اور پھر اس یہود کی جو ایجنٹ ہیں اس زمین پر، نمائندے ہیں شیطان کے اور شیطان سے چار ہاتھ آگے ہیں، ان کا قلع قمع کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ وقت جو آ رہا ہے اور جسے کہا گیا کہ فتنے اور آزمائش کا سخت ترین دور. فتنہ کس کے لیے، آزمائش کس کے لیے؟ جو دجالی قوتوں کے آگے سر تسلیم خم کر دیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، جو انہیں اپنا ہادی اور رہنما مان لیں، جو ان کے ابلیسی نظام کو ایکسپٹ کر لیں، جو ان کے سودی نظام سے ہم آہنگی اختیار کر لیں، ان کے تو جو کہتے ہیں پانچوں گھی میں سر کڑائی میں، وہ تو عیش کریں گے خوب. ان کے لیے دنیاوی ترقی کے راستے کھلے. آزمائش ان اہل ایمان کی ہے جو اس سب کے باوجود اللہ پر ایمان، اس پر توکل اور بھروسے کے دعوے دار ہوں، اور وہ سخت ترین آزمائش، سخت ترین آزمائش. اس پہلو سے یہ صورتیں واقعتاً اس لائق ہیں کہ ایک ایک لفظ پر غور کیا جائے اور ان سے وہ رہنمائی حاصل کی جائے جس کی آج کے مسلمانوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ ظواہر کا پردہ، یہ حجاب بہت سخت ہو چکا ہے. چنانچہ پچھلے رکوع جو ہم نے پڑھا تھا، پانچواں رکوع سورہ کہف کا، جس کے لیے میں نے عنوان قائم کیا تھا کہ دجالی دور کا، فتنے کے اس دور کا سب سے بڑا شرک کون سا ہوگا، مادہ پرستی کا شرک. اسباب و وسائل، دنیاوی قوت و اختیار اور اقتدار، بس انہی کو انسان سمجھے گا کہ کل اختیار یہی ہے، انہی پر توکل، انہی پر بھروسہ، انہی کے آگے سر جھکانا. جس کے ہاتھ میں دنیاوی قوتیں ہیں اسی کو اپنا خدا مان لینا، اس کی ہر بات مان لینا، چاہے شریعت کی نافرمانی کرنی پڑے، چاہے قرآن و سنت کے احکامات کو پاؤں تلے روندنا پڑے، لیکن ان کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر ہم سجدہ ریز ہیں ان کے سامنے. یہ ہے مادہ پرستی کا شرک، جو کسی نہ کسی درجے میں اہل ایمان کے اندر، سچے اہل ایمان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اس کے اثرات جو ہے موجود ہیں. اس سے کاملتاً پاک لوگ بہت کم. مادے پر توکل، اسباب پر توکل، اسی پر بھروسہ، اسی پر نظر، اسی کے حوالے سے کیلکولیشن، اسی کے حوالے سے منصوبہ بندی، اسی کے حوالے سے فیصلے، زمینی حقائق سے آگے نگاہ اٹھے ہی نہ. کیا حکم ہے اللہ کا، کیا ہے فیصلہ اللہ کے رسول کا، اس طرف توجہ ہی نہ ہو. صرف دنیاوی نفع اور نقصان اس کو دیکھ کر ہم فیصلے کرتے جائیں، یہی مادہ پرستی ہے. مسبب الاسباب تو نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، بھول گئے کہ یہ اسباب کسی نے پیدا کیے ہیں، یہ اسباب کسی کے حکم کے تابع ہیں، انہی کو ہم نے کل سمجھ لیا. یہ بہبود آبادی کا پروگرام بھی ہو، قرآن کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو معلوم ہوتا کہ کچھ اور ہیں فیصلے. میں تو صرف ایک مثال دے رہا ہوں مادہ پرستانہ نقطہ نظر کی. افراد بڑھ رہے ہیں، وسائل کم ہیں. سب سے بڑا مسئلہ اس پاکستانی قوم کا، ہم میں سے بعض لوگوں کے نزدیک، بعض جو بزرگ مہر ہیں، بڑے بڑے پنڈت ہیں، جو بڑے بڑے برینڈ ہیں اس ملک کے، ان کے نزدیک اصل مسئلہ جو ہے یہ آبادی کا مسئلہ، اس کو کنٹرول کیا جائے. کیوں؟ کیلکولیشن دیکھ رہے ہیں، آبادی اس طرح سے بڑھ رہی ہے، وسائل ہمارے یوں محدود ہیں، آئندہ سالوں میں یہ آبادی وہاں تک پہنچے گی، یہ وسائل ناکافی ہو جائیں گے، تو سب سے بڑا بحران تو یوں آئے گا. یہ ہوتا ہے صرف زمینی حقائق کو دیکھنے کے بعد. قرآن کی طرف جائیں تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے رازق بھی ہم ہیں، تمہاری اولاد کے رازق بھی ہم ہیں. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنا رزق تم خود پیدا کر رہے ہو تو حماقت میں مبتلا ہو. ہاں، اللہ اور رسول کے حکم کو نافذ کرو، شریعت کو نافذ کرو، دین حق کو قائم کرو، تو اللہ تعالیٰ برکات تم پر ظاہر کر دے گا، زمین اپنے خزانے اگل دے گی، آسمان جو ہے وہ تم پر بارش برسائے گا برکتوں کی. لیکن اس پر کس کا ایمان اور یقین ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارے سوچ میں سمجھنے والے ذہن تو آج سب سے بڑا مسئلہ بتا رہے ہیں آبادی. یہ ہے اصل میں صرف سوچ کا ایک فرق. ایک مادہ پرستانہ سوچ ہے اور ایک وہ سوچ ہے جو قرآن اور حدیث اور سنت کے نصوص پر قائم ہے، جس میں اللہ کا حکم، رسول کا فیصلہ حتمی ہے، آخری ہے. اصل رہنمائی وہ ہے جو آسمانی ہدایت سے ملتی ہے. یہ فرق ہے. جب اس کو نظر انداز کر کے صرف زمینی حقائق ہی پر ہماری ساری پلاننگ، ساری سوچ، سارا غور و فکر مشتمل ہو جائے تو اسی کا نام ہے مادہ پرستانہ نقطہ نظر، اور یہ اس دور کا سب سے بڑا شرک. یہی چیز یہ حاصل ہے سورہ کہف کے پانچویں. پچھلے اجتماع جمعہ میں آخر میں نے ایک نقطہ عرض کیا تھا، وہ کچھ پورے طور پر واضح نہیں ہو سکا، تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ اس کو واضح کر دوں. دیکھیے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بھیجا تو کچھ حجابات ہیں جو اس کے اوپر ڈال دیے کہ اس کی نظر جو ہے حقیقت کو براہ راست نہیں دیکھ سکتی. ہمارے حواس خمسہ جو ہے کائنات کی ابدی حقیقتوں کو نہیں دیکھ سکتے. ایک مادی غلاف ہے جو اوپر ڈال دیا گیا، ہمیں غیب میں رکھا گیا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ غیب میں نہیں ہے، ہم غیب میں، ہمیں غیب کے پردوں میں امتحاناً رکھا گیا. اغیب و ذو اللطائف لا یغیب، وہ جو ذو اللطائف ہے وہ غیب میں نہیں ہے، وہ غائب نہیں ہے، وہ اس کائنات کی سب سے جلی حقیقت. وہ جو کچھ پردے ہم پر ڈال دیے گئے ہیں امتحاناً، ان میں سے ایک پردہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے اس میں ایک بڑی چاشنی ہے، دل فریبی ہے، رنگا رنگی ہے، دلچسپی ہے، اٹریکشن ہے انسان کے لیے. یہ اٹریکشن انسان کو اپنے اندر جذب کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان اس سے پیچھے دیکھنے اور سوچنے سے محروم رہ جاتا ہے، اسی میں گم ہو جاتا ہے. جسے اقبال نے بڑی عمدگی سے بیان کیا تھا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، جو کچھ نظر آ رہا ہے بس اسی کے اندر غلطاؤں پہچان، اس سے بیونڈ کسی حقیقت کی طرف اس کی نظر، اس کی سوچ جاتی نہیں. یہ ایک حجاب بن گیا ہے بندے اور رب کے درمیان، یہ دنیا کی زندگی کی زیب و زینت، چمک دمک. نظر کو یہی خیرہ کر دیتی ہے تو نظر اس سے پیچھے کیا دیکھے گی؟ ایک حجاب. اور یہ حجاب دجالی فتنے کے دور میں ہزار گنا زیادہ دبیز ہو گیا ہے پہلے کے مقابلے. اب جو رنگا رنگی ہے، جو چمک دمک ہے، اسے آپ کمپیئر کریں آج سے 300-400 سال پہلے کے زمانے سے، نو کمپیریزن. بے پناہ اضافہ ہوا، بے پناہ اضافہ. اور اس رنگا رنگی میں جو کچھ ہو رہا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا وہ استعمال جو ہم نے کیا ہے، جو ابلیسی قوتیں چاہتی ہیں، اس نے اسے بہت گاڑا کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک دور میں وہ کون کیسا ہوگا وہ وقت کہ جب ہر گھر میں ناچ گانے ہو رہے ہوں گے. صحابہ پریشان ہوئے یہ کیسا کون سا وقت ہوگا, ناچ گانا ہر گھر میں ہو رہا اس دور میں تصور نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ ناچ گانے والے محدود ہوتے ہیں, وہ رؤسا ان کو بلاتے ہیں, ان کے اوپر جو ہے انویسٹ کرتے ہیں, ہر گھر میں کیسے پہنچے گا یہ. اب آپ کو معلوم ہے کہ ہر گھر میں پہنچا ہے اور کس شان سے پہنچا ہے, کتنی آپشن ہے آج آپ کے پاس, کتنے چینلز ہیں, فحاشی اور یعنی اور مادہ پرستانہ نقطہ نظر کو راسخ کر دینے والے اور دنیا کی چمک دمک جو ہے اس سے نگاہوں کو خیرہ کرنے کے کیا کیا انداز ہیں جو آپ کو ملتے ہیں. ان کو چھوڑ کر کوئی شخص چاہے کہ میں اللہ کے لیے دین کے لیے کام کروں اور موت مجھے عزیز ہو دنیا سے, اسے خیال آئے گا اس کا اور چپکتا ہے انسان اس دنیا کے ساتھ. وہ زیب و زینت جو ہمیشہ سے دنیا کی تھی ایک لیول پر, وہ جب ہزار گنا زیادہ بڑھ گئی, یہ ہے دجالی فتنے کا ایک مظہر. اور اس سے جو شرک جنم لیتا ہے اصل میں یہ فتنہ, ہر فتنہ ہر خرابی ہر گمراہی جو ہے وہ کسی نہ کسی شرک سے پھوٹتی. اس سے کیا ہوگا, دنیا کی محبت, مال کی محبت, آسائشوں کی تلاش, اور لگژریز مل جائیں, دنیا کی دوڑ میں اور انسان پختہ ہو جائے. یعنی جو تعلق اللہ سے ہونا چاہیے تھا اس سے دوڑ لگانا, اس سے محبت, اس کے لیے ایثار, اس کے لیے قربانی, اب سارا ایثار اگر ہو رہا ہے تو اور دنیا حاصل کرنے کے لیے, دنیا کمانے کے لیے. جسے حدیث میں فرمایا کہ تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم, ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ, جس کا زندگی کا مقصود ہی صرف ایک ہے, دنیا کمانا اور دنیاوی آسائشیں حاصل کرنا. قرآن مجید میں افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا تم نے اس شخص کی حالت پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا معبود بنا دیا. اب زندگی کا ایک ہی مقصد ہے, خواہشات نفس, ہوائے نفس کی پیروی. یہ بھی کیا ہے, یہ اس کے بندہ بن جانے کے مترادف ہے. تم نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا, اس کے غلام ہو, اس کے بندے ہو, یہ شرک فی العبادت ہے. تم نے دنیا کو مطلوب و مقصود کا درجہ دے دیا, یہ شرک فی العبادت ہے. چنانچہ سورہ کہف میں کہ آخر میں اس کا ذکر, وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, جس شخص کو بھی امید ہے اپنے رب سے ملاقات کی, یعنی وہ اس دنیا میں کھو نہیں گیا, اسے احساس ہے کہ ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے, اس نے آخرت کو مقدم رکھا ہے, وہ سوچ اس پر حاوی رہی اس کے ذہن و قلب پر. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرتا رہے. وہ ابلیس کا بندہ بننے اور نفس کا بندہ بننے کی بجائے اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے رستے پر چلتا رہے, وہ ایمان و عمل صالح کا راستہ. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا, اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. بندگی میں محبت ہو سب سے بڑھ کر تو اللہ سے, اطاعت ہو سب سے بڑھ کر تو اللہ کی, یہ ہے شرک فی العبادت کے برعکس توحید فی العبادت پر کار بند رہنا. تو دجالی فتنے کا جو ایک مظہر ہے دنیا کی چمک دمک, اس کا بے پناہ بڑھ جانا, اس سے شرک فی العبادت جنم لیتا. دوسرا مظہر جو ہے وہ کیا ہے, ایک اور کرٹن جو اللہ نے ہم پر ڈال دیا جس کی وجہ سے ہم حقیقت کو نہیں دیکھ پاتے, اور یہ پھر میں عرض کروں گا یہ امتحانن ہے, اس دنیا میں ہماری آزمائش ہے. چنانچہ سورہ کہف کے پہلے ہی رکوع میں وہ بات آ گئی ہے, اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی زینت اور سنگھار بنا دیا, اس میں کشش ہے تمہارے لیے تاکہ ہم دیکھیں کہ کون ہے اچھے عمل کرنے والے. یہ آزمائش ہے, میں نے عرض کیا یہ آزمائش بھی ہزار گنا بڑھ گئی ہے. اب دوسرا کرٹن جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے وہ اسباب و علل کے پردے میں ہوتا ہے. یہ کائنات اللہ نے دنیا ایسی بنائی ہے, یہ سلسلہ اسباب و علل, کاز افیکٹ, ایک ریلیشن ہے, ایک چین ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یوں ہوا تو اس کا یہ نتیجہ ہے, اس نتیجے سے ایک اور نتیجہ برآمد ہوا. بیمار انسان کب ہوتا ہے, اگر یہ ہو جائے بد احتیاطی کر لے، فلاں چیز کھا لی اس کا یہ اثر ہے، اس کا توڑ فلاں دوا میں ہے، اس دوا کے آفٹر ایفیکٹس یہ ہیں، ان کا توڑ اس میں ہے، کاز ایفیکٹ کا چین. حالانکہ ہوا شافی، شفا دینے والا وہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نظام دنیا میں ایسا بنایا کہ جو کچھ انسان کو پہنچتا ہے وہ اسباب و علل کے راستوں سے ہو کر پہنچتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کس چیز نے شفا دینی ہے، یہ فیصلہ اللہ کا ہے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا. ہمیں نظر آتا ہے فمال فلاں دوا میں شفا ہے. توکل اعتماد کس پر ہو جائے گا؟ دوا پر. قرآن کہتا ہے رازق اللہ تعالیٰ ہے، رزق کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اسباب و علل کا پابند کر دیا انسان کو اس دنیا میں. محنت کرو گے تو کماؤ گے، کھاؤ گے. انسان دیکھتا ہے میں نے یوں محنت کی، اتنی محنت کی، اس کا یہ نتیجہ نکلا، یہ بینیفٹس مجھے ملے. فلاں کام کے لیے بھاگ دوڑ کی تو یہ نتیجہ نکلا، اتنے پیسے میں نے حاصل کر لیے. رازق وہ ہے، لیکن ان چینل سے ہو کر آ رہا ہے تو انسان کا توکل جو بڑھ جاتا ہے وہ ان چینلز پر اعتماد ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ اصل رازق وہ ہے. آج کی جو دنیا ہے جسے میں کہہ رہا ہوں دجالی فتنے کا دور، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے نتیجے میں ہر چیز انسان کو اسباب و علل ہی کے پردوں میں جکڑی ہوئی نظر آتی ہے، اور چونکہ ان پر کنٹرول کر کے انسان نے ان سے کچھ اپنے لیے فوائد بھی حاصل کیے ہیں، لاز آف دی نیچر کو ڈسکور کر کے ان کو استعمال کرنے کا فن بھی سیکھ لیا جو حضرت آدم کو دیا گیا تھا، وعلم آدم الاسماء کلھا، لیکن چونکہ یہ تہذیب بے خدا تہذیب ہے، اس کی بنیاد میں اللہ کا انکار اور دین و مذہب سے نفرت موجود ہے، لہذا یہ سارا جو اس کا رخ ہے وہ ابلیسیت کی طرف ہے. نتیجہ کیا ہے؟ یہ اسباب و علل پر انسان کی نگاہیں اتنی مرکوز ہو گئی کہ اس سے پیچھے اٹھتی نہیں، مسبب الاسباب کون ہے، یہ اسباب کا سلسلہ جو ہے اس کی زنجیر کس کے ہاتھ میں، سرا کس کے ہاتھ میں، وہ جیسے چاہے اس کو استعمال کرے. تدبیر امر تو وہ فرما رہا لیکن وہ تدبیر ہمیں نظر نہیں آتی. اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ ہر لقمہ انسان کے حلق سے اترنے سے پہلے اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ میں اس بندے کے حق میں زہر بن جاؤں یا اس کے لیے غذا کا کام. لیکن یہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی. ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ فلاں چیز اس میں اتنی کیلوریز ہیں، اس میں اتنے وائٹمنز ہیں، اس میں اتنی فلاں چیز ہے، اور یہ کھانے سے ہمیں یہ چیز حاصل ہوگی. یہ کرٹن بھی اس تہذیب کی وجہ سے، اس دجالی تہذیب کی وجہ سے ہزار گنا زیادہ دبیز ہو گیا ہے. ساری توجہ اسباب و علل پر. اور میں نے عرض کیا تھا جیسے کہ پچھلی مرتبہ ہم نے جو واقعہ پڑھا تھا وہ قصہ سورہ کہف کے پانچویں رکوع میں، دو افراد کا جن میں سے ایک شخص کو اللہ نے دنیاوی وسائل، دو باغ عطا کیے، ہر طرح کے وسائل تھے، تمام نعمتیں تھیں. اس دور میں تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی آفت سماوی آئی اور کسی کا پورا کھیت جو ہے وہ جل گیا، کسی کے پاس بہت بڑا کوئی ایسٹ ہے اور کہیں آگ لگی اور سب ختم ہو گیا. آج انسان نے، اس تہذیب نے اپنے اس سرمایے کی حفاظت کے بھی 100 طریقے ڈھونڈ لیے. اب آپ انشورنس بھی کرا سکتے ہیں، فیکٹری ساری جل گئی، آپ کا ایک ٹیڈی کا نقصان نہیں ہوا. تو پہلے کچھ نہ کچھ خدا خوفی ہوتی تھی کہ معلوم نہیں اللہ کی طرف سے کچھ آ جائے اور کسی وقت جو ہے یہ میرا سارا ساز و سامان جو ہے وہ ختم ہو جائے. اب وہ ڈر اور خوف بھی نکل گیا. یہ ہے دجالی فتنے کے اثرات. لہذا اسباب اور وسائل ان پر توکل ہے، اعتماد ہے، بھروسہ ہے، اس سے پیچھے نگاہ اٹھ سکتی ہی نہیں. بہت مشکل ہو گیا کہ مسبب الاسباب تک نگاہ جائے. اور یہ وہ چیز ہے جو شرک فی الصفات کو جنم دے. شرک کی تین ہی قسمیں ہیں، شرک فی العبادت، شرک فی الصفات. دجالی تہذیب کے دو تحفے ہیں، شرک فی العبادت اور شرک فی الصفات. ایک شرک تیسرا ہے. شرک کی تین اقسام بیان کی جاتی ہیں، وہ ہے شرک فی الذات. اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی سمجھنا، یا کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، یا اس کے اندر، اس شخص کے اندر، اس کی ذات میں اللہ حلول کر گیا ہے. یہ عقائد ایک زمانے میں ہوا کرتے تھے، تصورات، جب انسان ذہنی طور پر ابھی بچپنے کے اور جسے کہتے ہیں کہ امیچورٹی کے دور سے گزر رہا تھا. چنانچہ پھر وہ کہیں بت بھی بنائے جاتے تھے، ان کے آگے اس مٹی کے بت اور سجدہ کیے جاتے تھے، حلوے مانڈے رکھے جاتے تھے. اس دور کا وہ شرک نہیں ہے، لیکن ایک دور میں تھا کسی کو اللہ کا بیٹا سمجھنا یا بیٹی سمجھنا، یہ سب سے گھناؤنا شرک ہے. سورہ کہف کے آغاز میں اس کا ذکر ہے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ. دجالی فتنے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ آج کل یہ شرک ایز اے ہول نہیں پایا جاتا. عیسائی عقیدہ تو رکھتے ہیں ابنیت مسیح کا، لیکن آج کے عیسائی جو ہیں ان کا اپنے دین و مذہب سے تعلق رہ کون سا گیا؟ تو ویسٹ میں آپ کو پتا ہے امریکہ میں چرچ بیچے جاتے ہیں اور مسلمان خرید کر انہیں مسجدیں بنا لیتے ہیں، ان کے تو احساسات پہ جو نہیں نکلتی. ہمارے ہاں اگر ایک مسجد شہید ہو جائے تو قیامت بچ جاتی ہے. کیوں؟ کہ واقعتاً ان کا اپنے دین و مذہب سے کوئی تعلق رہ ہی نہیں. تو دجالی فتنے کا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، لیکن دجالی فتنے کا سبب وہی ہے، ابنیت مسیح کا عقیدہ، یہ تعلق ہے اس کا. عیسائیوں نے، پال نے جو یہ عقیدہ گھڑا تھا ابنیت مسیح کا، اور وہ تثلیث اور کفارے کے جو تمام ایک عجیب غریب گورکھ دھندہ عقائد کا تشکیل دیا تھا، اسی کی وجہ سے، اسی کا شاخسانہ ہے یہ دجالی فتنہ. یہ میں بات پہلے عرض کر چکا ہوں، اب اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اس پر بڑی گفتگو ہوئی. اسی کے نتیجے میں بدترین ایک معاشرہ دنیا میں وجود میں آیا، جس میں پاپائیت تھی، اس میں جبر تھا، اس میں استحصال تھا، اور مذہب کے نام پر شدید ترین جبر تھا. علمی ترقی کا راستہ، سائنسی ترقی کا راستہ روکا گیا ایک بہت عرصے تک ابنیت مسیح کے عقیدے کی وجہ سے. صدیوں یورپ میں علم کے ترقی کے راستے بند رکھے گئے. نتیجہ کیا ہوا؟ جب انہوں نے اس بند کو توڑا ہے اور علمی ترقی کی شاہراہ پر وہ گامزن ہوئے، اگرچہ وہ بھی مسلمانوں کی وجہ سے ہوئے تھے، لیکن ہوا کیا؟ جیسے صرف اس نتیجے کو ذہن میں رکھیے کہ ان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ مذہب جو ہے یہ ہمارے لیے آج تک انتہائی نحوست ثابت ہوا. ہم ڈارک ایجز میں تھے، بدترین جہالت اور تاریکی کے دور میں رہے، جب مذہب کے بندروں کو ہم نے توڑا ہے تو اب ہم دنیاوی ترقی اور سائنسی ترقی کے رستے پر آئے ہیں. لہذا مذہبی تصورات بھی بے معنی ہیں، خام خام وقت ضائع کیا رکھا ہم نے، صدیاں جو ہیں ہم نے ضائع کی ہیں انسی بحثوں میں، تثلیث کے عقیدوں میں اور فلاں میں. اور یہ تمام تصورات جو ہیں، اللہ اور کائنات اور روح، یہ سب جو ہیں ان کی کوئی معنویت نہیں ہے، اس میں وقت ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور خدا کا تصور بھی بس ایک عقیدے کے طور پر رکھ لو تو رکھ لو، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اب یہ سائنس کا دور ہے، اور سائنس کی بنیاد جو ہے وہ اب مذہب سے نفرت پر مبنی ہے. تو اللہ کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں جب ہم ثابت نہیں کر سکتے؟ تجربہ گاہ میں، لیبورٹری میں ان چیزوں کو ہم ثابت نہیں کر سکتے، حواس خمسہ سے نہیں دیکھ سکتے، تو ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. بہتر یہ کہ انکار کر دیا جائے. یہ جو ابنیت مسیح کا عقیدہ تھا، اسی کا نتیجہ ہے، اسی کا کانسیکوینس ہے یہ دجالی فتنہ. ورنہ سائنسی ترقی فی نفس ہی، اس کے اندر کوئی شر نہیں ہے. شر بنا دیا اسے اس ابنیت مسیح کے عقیدے نے کہ اس کی وجہ سے جب سائنس کی ترقی ہوئی تو لوگوں کے ذہنوں میں مذہب سے نفرت اور مذہب سے دشمنی جو ہے ان کے قلب اور ذہن میں مسلط ہوئی. تو یہ تینوں شرک جو ہیں، یہ دجالی تہذیب اس سے متعلق ہیں کہ دجالی فتنے کا سبب شرک فی الذات. اور دجالی فتنے اور تہذیب کے دو عظیم تحفے، عظیم اس معنی میں نہیں کہ ان میں کوئی عظمت کا پہلو ہے، بڑے گھناؤنے کو، شرک فی العبادت، شرک فی الصفات. اس سے آگے اب ہم چلتے ہیں چھٹا رکو جو آج ہمیں پڑھنا ہے. اس میں دنیا کی زندگی کی حقیقت کو نمایاں کیا گیا. ایک دنیا کی زندگی کی حقیقت ہمارے سامنے ہے، بڑی رونقیں ہیں، بڑی رنگینیاں ہیں، چمک دمک ہے، چہل پہل ہے، اور اس کے اندر مصروف ہو کر، مشغول ہو کر انسان سمجھتا ہے کہ یہ ابدی ہے، مجھے ایسا ہی رہنا ہے، ایسا ہی ہوگا، یہ شب و روز ایسے ہی چلیں گے، یہ روٹین یوں ہی برقرار رہے گا. اصل حقیقت جو ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے. اللہ کی نگاہ میں کیا حقیقت ہے اور آخرت کے مقابلے میں کیا اس کی حیثیت ہے، اس کو واضح کیا گیا اگلے روز. کیونکہ انسان کی یہ مجبوری بھی ہے کہ اس نے وہ عالم آخرت دیکھا نہیں. کمپیئر تو آدمی تب کرتا ہے جب دو چیزیں اس کے سامنے ہوں. یہ دنیا, اس کی لذتیں, اس کی راحتیں, اس کی چمک دمک, یہ ہمارے سامنے ہے. آخرت ہم میں سے کسی نے دیکھی نہیں. اگر ایمان نہ ہو آسمانی ہدایت پر تو پھر تو یہی ہے کہ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں. اور یہ جو دور ہے جس میں سب مادہ پرستی ہے, اس میں ہمارا ایمان بھی اکثر صرف زبان کی نوک پر ہے, آخرت پر ایمان. چنانچہ ہمارا بھی عملاً جو ایمان ہے وہ اسی دنیا پر ہے. آخرت چونکہ ہم نے دیکھی نہیں اس لیے ہم کیسے یقین کریں؟ قرآن کی بات ہے, اللہ اور رسول کی بات ہے, بس ٹھیک ہے بات تو ہے لیکن دل ٹھکتا نہیں ہے جب تک دیکھ نہ لیں. اب تو آرام سے گزرتی ہے آخرت کی خبر خدا جانے. قرآن بتا رہا ہے کہ اے غافل انسان, جس رب نے تجھے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ تجھے ایک اور عالم میں بھی اٹھائے گا. جس نے یہ دنیا بنائی ہے اسی نے وہ دوسری دنیا تخلیق کی ہے. وہ بتا رہا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں آخرت کے مقابلے میں. اگر تجھے اپنے خالق و مالک پر یقین ہے تو جان دے کہ یہ دنیا و مافیا آخرت کے مقابلے میں مچھر کے پر کی حیثیت بھی نہیں رکھتی. جو اصل حقیقت ہے وہ کھولی گئی اور ایک مثال سے اس کو واضح کیا گیا کہ دنیا کی زندگی کی مثال کیا ہے. یہ دنیا ہر وقت بہت بارونق نظر آتی ہے لیکن یہ رونق کن سے ہے؟ انسانوں سے ہے. ایک انسان کی زندگی کو آپ دیکھیے کہ وہ ہے کیا. کیا جو انسان یہاں آیا ہے اگر اس وقت جوان نظر آ رہا ہے اس نے ہمیشہ جوان ہی رہنا ہے؟ وہ یوں ہی دندناتا پھرے گا اس زمین کی سطح پر؟ اس وقت اگر اس کے پاس قوت و طاقت ہے تو یہ قوت و طاقت ہمیشہ اسے حاصل رہے گی یا اس نے وہ خود حاصل کی ہے یا کسی کی عطا ہے؟ سوچو. چنانچہ تمثیل دی گئی, فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اے نبی مثال بیان فرمائیے ان کے لیے دنیا کی زندگی کی. حیات دنیا, انسانی زندگی بہت طویل ہے. یہ مثال انسانی زندگی کی نہیں ہے, انسان کی دنیاوی زندگی کی. یہ تو اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہارا حیات کا سفر بہت طویل ہے. یہ اس کا پہلا وقفہ ہے اور اصل زندگی کے مقابلے میں یہ بہت ہی محدود ہے. وہ اصل زندگی, بیچ میں ایک پردہ ہے برزخ کا, اس کے بعد شروع ہوگی. تو اس دنیا کی مثال حیات الدنیا کیا ہے؟ کما انزلناہ من السماء, جیسے کہ مثال ہے پانی کی کہ وہ انزلناہ من السماء, ہم اس کو نازل فرماتے ہیں بلندی سے, بارش ہے. فاختلط به نبات الارض, تو رل مل کر نکلتا ہے اس سے زمین کا سبزہ. یہ ایسی مثال دی گئی جو ہر انسان کے سامنے ہے. خشک زمین ہے, بنجر زمین ہے, بے آب و گیا ہے, بارش برستی ہے, اس پانی اور زمین کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاصیت رکھی ہے, ایک کیمیکل جو ہے ایکشن اور ری ایکشن ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ زمین کے اندر کا جو سبزہ ہے وہ اپجتا ہے. وہ پوٹینشیل جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھے تھے اب وہ ظاہر ہو. فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما, فصل لہلہائی ہے اور پھر کچھ عرصے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ زرد پڑ گئی ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ بوسیدگی کے آثار تاریخ ہوئے ہیں. تذروح الریاح, فصل کٹ جاتی ہے اور چورا چورا ہو جاتی ہے اور ہوائیں اسے اڑائے پھرتی ہیں. دنیا کی زندگی کی یہ مثال کیسے ہے؟ یہ مشاہدہ تو ہر شخص کا ہے. فصل اپجی, چھ مہینے کے بعد جو ہے وہ اپنے تمام مراحل سے گزری ہے. پہلے اس سے دو پتے پھوٹے تھے اس کونپل سے, پھر وہ پودا جو ہے میچور ہوا اور پھر وہ سرسبز و شاداب ہوا اور پھر اس کے اوپر جو بھی اناج ہے, غلہ ہے, جو پھل ہے وہ رایا لگا. اس کے بعد وہ غلہ جو ہے وہ فصل کاٹ لی گئی اور پھر وہی زمین جو ہے وہ کھیت خانہ ویرانی کا نقشہ پیش کر رہا ہے. یہ کیا ہوا؟ اس میں دنیا کی زندگی کی مثال کیسے آئی؟ یہ ہے سوچنے کی بات. انسانی زندگی بھی, افراد کی زندگی کا معاملہ بھی یہی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا کی رونق تو ہر وقت ہے, لیکن افراد کے اعتبار سے دیکھیں، ایک شخص ایک وقت میں پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اپنے زندگی کے مراحل، بچپن، بلوغت، جوانی سے گزرتا ہے، اس کے بعد پھر اس پر کہولت طاری ہوتی ہے، بڑھاپے کے آثار طاری ہوتے ہیں، وہ کچھ چاہے کہ بڑھاپا نہ آئے وہ تو آنا ہے، اور پھر وہ طبی عمر پوری کر کے پھر وہ خاک کا پیوند ہو جاتا ہے. یعنی نوعیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، یہ جو نباتاتی سائیکل چل رہا ہے، چھ مہینے میں ایک فصل جو ہے وہ مکمل ہوئی، کٹ گئی اور پھر ختم ہوئی، اور پھر اس کے بعد ایک نئی فصل شروع ہوئی اور پھر وہ چھ مہینے میں وہ بھی کٹ گئی. انسانی زندگی کا سائیکل بھی نوعیت کے اعتبار سے اس سے مختلف نہیں ہے. ایک شخص پیدا ہوا، میچور ہوا، جوانی اس پر آئی، جسے آپ کہتے ہیں فصل سرسبز اور شاداب ہے، اور پھر اس پر زردی چھانے لگی، بڑھاپے کے آثار شروع ہوئے، اور پھر آہستہ 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 وہ اپنی طبی عمر پوری کر کے ختم ہوا، اور اسی مٹی میں مل گیا اس کا یہ جسد. پھر اور فصل آ رہی ہے. یہ انسانی فصل بھی اسی طریقے سے ایک اپنا پروسیس مکمل کر کے ختم ہوتی ہے، جیسے نباتاتی فصل ہے، لیکن نباتاتی فصل چھ مہینے میں مکمل ہوئی، اور انسانی فصل کا یہ معاملہ جو ہے اسے آپ کہہ لیں کہ 50-60-70 برس پر ہوئی. جیسے وہ عارضی تھی، یہ بھی عارضی ہے. قرآن مجید میں ایک اور مقام پر سورہ یونس میں اس کا ایک اور پہلو، ایک اور ڈائمنشن کھولی گئی. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب فصل سرسبز و شاداب ہے، لہلہا رہی ہے، اور اب اندازہ ہو رہا ہے کہ اب اس پر خوب غلہ لگے گا، ناگہاں آسمان سے ایک آفت آتی ہے، اتاہا امرنا لیلا او نہارا فجعلناہا حصیدا کأن لم تغن بالامس، اور اس سرسبز و شاداب کھیت کو چٹیل میدان میں تبدیل کر دیتی ہے، اور وہ ایسے وہاں پر نقشہ ہوتا ہے کہ کل تک یہاں کوئی رونق تھی ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، چٹیل. یہ انسانی زندگی میں بھی ہوتا ہے، عین جوانی کے عالم میں اچانک ناگہانی موت ہے. کوئی اللہ سے پٹا لکھوا کر نہیں آیا کہ اگر میں اس دنیا میں آنکھ کھولوں گا تو پھر میری طبی عمر بھی پوری ہونی چاہیے، ورنہ مجھے اس دنیا میں نہ بھیج. ہے کسی کے اختیار کہ وہ اللہ سے یہ بات بنوا کر آیا ہو اس دنیا میں؟ جس نے بھیجا ہے وہ جب چاہے اٹھا لے. یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ طبی سائیکل پورا ہو. سورہ مومن میں اس کی بڑی تفصیل آئی ہے، قرآن مجید میں اس کی وضاحت آئی. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ پہلے ہی اٹھا لیتا ہے. ایک پوری تفصیل بیان کی، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا. یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انسان کو پیدا کرتا ہے، وہ خالق ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ اپنی میچورٹی کو اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے بڑھاپے تک پہنچاتا ہے. لیکن وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ، اور تم میں سے کتنے ہی ہیں جو ان مراحل سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ انہیں قبض کر لیتا ہے. یہ اس کا اختیار. اس سے معلوم ہوا کہ اس کی قطعیت اور ناپائیداری وہ اور زیادہ مستحکم ہوئی، کہ یہ تو انتہائی ناپائیدار ہے، یہ زندگی عارضی تو ہے ہی، غیر یقینی اور ناپائیدار بھی ہے، کہ کل کا پتہ نہیں کسی کو. فصلیں آ رہی ہیں، کٹ رہی ہیں. جس وقت انسان کی جوانی کا دور ہوتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا کہ ایک دن مجھے بھی یہاں سے جانا ہے. اور اگر کسی میت کو کندھا دے کر قبرستان تک پہنچایا بھی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے خیال آتا ہے، پھر انسان جھٹک دیتا ہے. یہ اور شخص ہے جو آج جو کفن میں لپٹا ہوا پڑا ہوا ہے ہمارے سامنے. یہ موت ہمارے لیے نہیں، حالانکہ یہ موقع ہوتا ہے، چاہے نہ چاہے بھی انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ ایک دن میں بھی اسی حالت میں ہوں گا. لیکن انسان کے پاس یہ تو اختیار ہے نا کہ اس خیال کو جھٹک دے، چنانچہ وہ اس اختیار کو استعمال کرتا ہے. دنیا کی زندگی یہ ہے، اس کی چکا چوند، اس کی زیب و زینت، اس کی لگژریز، اس کی آسائشیں، اس کے مال و دولت، جن کے پیچھے تم اندھے ہوتے ہو اور اللہ کو بھول جاتے ہو، مسبب الاسباب، جو رازق ہے، جو مالک ہے، جو مشکل کشا ہے، جس کا اختیار ہے کل کائنات میں، تم سمجھتے ہو کہ یہ اسباب و وسائل جو ہیں یہی مجھے رزق پہنچا رہے ہیں. حقیقت کے اعتبار سے ہنالک الولایۃ للہ الحق, اختیار و اقتدار تو آج بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے, ہمیں نظر نہیں آ رہا. اس دنیا میں بھی وہ اختیار کا مالک, وہی اختیار کا مالک, لیکن ہماری نگاہیں اس میں الجھ گئی ہیں, انہی وسائل و اسباب میں. تو یہ زندگی اس کے احکامات کو توڑتے ہو اس دنیا کے لیے, اتنی عارضی اتنی ناپائیدار دنیا کے لیے, جبکہ اصل زندگی وہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کیا حیثیت ہے. ایک حدیث میں بڑے پیارے الفاظ ہیں, تمثیل آئی ہے, ایک سمندر میں انسان انگلی ڈالے اور پھر نکال لے تو جتنا پانی اس کی انگلی پر لگا ہے اس پانی کی جو ریشو ہے اس سمندر کے ساتھ, اس دنیا کی زندگی کی وہ ریشو بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں. تو اس سمندر کو چھوڑ کے تم اس اتنے سے پانی کی طلب میں جو ہے ہلکان ہوئے جا رہے ہو, اس کو نظر انداز کیا ہوا. چنانچہ دنیا کی زندگی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثالیں دی ہیں, مالی وللدنیا, بڑا پیارا واقعہ ہے سیرت کا. ایک مرتبہ غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر تھے رضی اللہ تعالی عنہما, وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ اس وقت چٹائی پر, کھجور کی چھال کی بنی ہوئی چٹائی پر استراحت فرما رہے تھے. آپ اٹھ بیٹھے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کی کمر پر بدھیاں ہیں, اس کے نشان پڑے ہوئے ہیں چٹائی کے. تو ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول, ہم آپ کے لیے کوئی آرام دہ بستر نہ بنا دیں. فرمایا مالی وللدنیا, میرا اس دنیا سے کیا سروکار, مجھے کیا لینا ہے اس دنیا سے. انما مثلی کراکب استظل تحت الشجرہ, میری مثال تو اس مسافر کسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے سائے تلے رکتا ہے سستانے کے لیے. میری اصل منزل دنیا نہیں ہے, آخرت ہے. اور اس دنیا کی مثال ایسے ہی ہے کہ راستے میں ایک مسافر جو ہے وہ کہیں رکا ہے تھوڑی دیر کو آرام کرنے کے لیے, ثم راح فترکها, اور پھر وہ اٹھتا ہے اپنی منزل کے لیے چل پڑتا ہے, اس درخت کو چھوڑ دیتا ہے. اس درخت سے اس کا کوئی سروکار نہیں, اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اور یہی بات آپ نے فرمائی تھی, بلکہ یہاں پر خاص طور پر حضرت ابن عمر سے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما, دونوں کندھے پکڑ کر, حضور کو بڑی محبت تھی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما, انتہائی صالح انتہائی نیک انتہائی متقی انتہائی پارسا, اتباع سنت کا حد درجہ شوق تھا. اس میں ایک نمایاں کردار کی ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں. تو حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت تھی. ایک مرتبہ ان کے دونوں شانوں کو پکڑ کر آپ نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. دیکھو دنیا تو واقعی ایسی ہے کہ وہ انسان کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے, لیکن تم دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے اجنبی ہوتا ہے, اس کی یہ منزل نہیں ہے. او عابر سبیل, بلکہ راہ گزر راہ چلنے والا مسافر, جس کا کوئی تعلق اپنی اس راہ گزر سے نہیں ہوتا, اسے تو ایک منزل پر جانا ہے اور وہاں سے گزرنا ہے بس. اور اسی طرح وہ ایک حدیث ہے کہ اگر دنیا و ما فیہا کی وقعت اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. لیکن یہ نظر نہیں آتی, یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی. ایک حدیث میں الفاظ ہیں, دنیا جیفت وطلابها کلاب, دنیا مردار کی مانند ہے اور اس کے جو طلبگار ہیں, جو دنیا کو اپنا مقصود و مطلوب بنائے ہوئے, وہ جیسے مردار کے لیے کتے جھپٹتے ہیں, ان کی مثال کو ہے. لیکن جو بظاہر نظر آ رہا ہے دنیا ہی سب کچھ ہے, اس کی چمک دمک آگے سے آگے, اس میں سواری ہے تو ایک سے ایک, پھر ماڈل ہیں تو نئے سے نئے, اس میں بلڈنگز ہیں تو آگے سے آگے, مقابلہ کس کس میدان میں انسان کرے, بے شمار مقابلے کے میدان کھلے ہوئے ہیں یہاں. اور یہ زندگی جو ہے بڑی ناکافی محسوس ہوتی ہے انسان سب کچھ حاصل کرنے کے لیے. تو جو کچھ ہے سب کچھ لگا دو اسی میں. حقیقت یہ ہے دنیا کی زندگی, یہ ہے وہ حقائق جو کھول رہا ہے قرآن ہمیں بتا رہا ہے. سمجھو, كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. جس نے یہ عالم پیدا کیا وہ عالم آخرت بھی اسی کا پیدا کرتا ہے. جس نے یہ نعمتیں بنائی ہیں جنہیں تم سمجھتے ہو کہ شاید یہی ہے جس کے لیے سب کچھ گلا دینا چاہیے, اسی نے وہ آخرت کی نعمتیں بھی اپنے وفاداروں کے لیے بنائی. وہ ہر چیز پر قادر. المال والبنون زینت الحیات الدنیا, یہ مضمون جو ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایک فصل کی مانند ہے جو اپجتی ہے, یہ قرآن مجید میں تین جگہوں پر آیا ہے. ایک یہ سورہ کہف ہے, ایک سورہ یونس ہے, اور ایک مقام سورہ حدید کا ہے, وہ بھی بہت ہی جامع ہے, لیکن وقت نہیں ہے کہ میں ان آیات کی بھی تشریح یہاں بیان کروں, اس لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا, مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں. یہ جو دنیا کی زندگی ہے عارضی سی, ناپائیدار, انتہائی ناپائیدار, غیر یقینی, اس میں جو اللہ تعالی نے زینت کے سامان رکھے ہیں ان میں دو بہت اہم, مال و دولت اور اولاد, اولاد میں بیٹے. مال و دولت کا معاملہ تو اب اس کے جو مختلف ڈائمینشن سامنے آ رہی ہیں, اس کا اظہار جس طریقے سے رنگا رنگی میں ہو رہا ہے, وہ تو بہت آگے بڑھ گیا ہے. لیکن بنون کا معاملہ, بیٹوں کا معاملہ اب وہ نہیں رہا جو اس دور میں, خاص طور پر وہ قبائلی نظام میں جس شخص کے بیٹے زیادہ ہوں وہ بھی ایک سٹیٹس سمبل ہوتا تھا, اس لیے کہ اس کا جتھا مضبوط ہے, اس کے بازو ہیں, دست و بازو ہیں. کسی کے 8-10 جوان بیٹے ہوں تو کوئی ٹیڑھی نظر سے اس کو دیکھ نہیں سکتا. گویا دنیا میں جو وسائل ہوتے ہیں جن پر انسان بھروسہ کرتا ہے ان میں سے ایک سمبل اس وقت بیٹے تھے. آج وسائل اور بھروسہ کرنے کے سمبل اور بہت سے ہو گئے ہیں, جائیداد ہونی چاہیے, وہ دنیا ہی بن گئی ہے, وہ دولت ہی آگے بڑھ کر ادھر بھی آ گئی ہے. اسباب و وسائل, ایک مال و دولت ہے, ایک اسباب و وسائل ہے. تو ان میں یہ دو چیزیں نمایاں تھیں, مال اور بیٹے. یہ دنیا کی زندگی کی وہ زینت ہے جن سے انسان جو ہے وہ اللہ کو بھول کر اور ان کے اندر مصروف ہو جاتا ہے. جس آزمائش میں انسان کو ڈالا گیا ان میں یہ دو چیزیں بہت ہیں. اسی لیے سورۃ تغابن میں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ, جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ مال بہت بڑی نعمت, اولاد بہت بڑی نعمت, سب سے بڑا فضل یہ ہے, اللہ کا سب سے بڑا کرم اس پر ہوا جسے اللہ تعالیٰ نے مال بھی دے دیا, اولاد بھی دے دی. لیکن وہ دینے والا فرما رہا ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ, تم کسی اور نگاہ سے دیکھ رہے ہو, حقیقت یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے فتنہ ہے. فتنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کسوٹی ہے, یہ آزمائش کا ذریعہ ہے کہ ان سے تمہاری آزمائش ہو رہی ہے, یہ ٹریپ ہے تمہارے لیے, یہاں محتاط رہنا. اس آزمائش میں ناکامی کے اعتبار سے یہ دو خطرات سب سے بڑے, مال و دولت کی محبت اور اولاد کی محبت. یہی محبت ہے جو انسان کو غافل کرتی ہے اللہ سے اور آخرت سے اور اللہ کی یاد سے. یہی ہے جو نفاق کا بیج جو ہے جس سے انسان کے دل میں پڑتا ہے. چنانچہ سورہ منافقون میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے وہ لوگوں کے جو ایمان لائے ہو, جو اس کائنات کی ابدی حقیقتوں کو ماننے کا اعتراف کرتے ہو, اگر مانا ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ دیکھو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں. یہ خطرے کی جگہ ہے. تمہاری عاقبت کو ڈبونے کے یہ دو اسباب بہت مؤثر ہیں جو بن سکتے ہیں سبب. اور یہاں ایک اور لفظ نوٹ کیجئے, زینت کا لفظ پھر آیا, المال والبنون زینت الحیات. اس سورہ مبارکہ میں یہ لفظ خاص طور پر بار بار ریپیٹ ہوا ہے. یہ زیب و زینت دنیا کی جو ہے یہ ہے جو دجالی فتنے کی شکل اختیار کرے گی. جو رخ وہ اختیار کرے گی وہی انسان کو اللہ سے غافل کرنے میں سب سے بڑا حجاب بنے گا. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. باقی رہنے والی تو وہ نیکیاں ہیں, وہ نیکیاں نیک اعمال. باقیات الصالحات اس کی تفسیر میں بہت سے اقوال منقول ہیں, لیکن ان کا حاصل کیا ہے, وہ باقیات الصالحات میں اللہ کا ذکر بھی شامل ہے, ہر نیک عمل شامل ہے, نماز بھی, زکوٰۃ بھی, حقوق اللہ کی ادائیگی بھی, حقوق العباد کی ادائیگی بھی, جہاد بھی, غلبہ دین کی جد و جہد بھی, یہ سب چیزیں ہیں, یہ ہیں جو باقی رہنے والے ہیں تمہارے نیک اعمال. اور یہ خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا, تمہارے رب کے نزدیک یہ ہے بہترین بدلے کے اعتبار سے. تم مال و دولت و دنیا کو سب سے بہترین نعمت سمجھتے ہو, اللہ کے نزدیک تمہارے لیے اصل اثاثہ یہ ہے, یہ نیکیاں, یہ نیک اعمال. بدلہ تمہیں جو آخرت میں ملنا ہے وہ ان کی بنیاد پہ ملنا ہے, اور بہترین اجر ملے گا اللہ کے ہاں. وخیر عملا, اور یہی بہترین وہ چیزیں ہیں جن کے نتائج کے بارے میں تم امید رکھ سکتے ہو, ان سے بہتر اعلیٰ ترین نتیجہ تمہیں حاصل ہوگا, اس کے ثمرات جو ہیں اللہ کے ہاں. ایک حدیث اس میں بہت پیاری ہے, میں نوٹ کر کے لایا تھا, کہ تین چیزیں ہیں جو میت کے ساتھ جاتی ہیں. بڑی پیاری حدیث ہے اس بات کو واضح کرنے کے لیے. حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, یتبع المیت میت ثلاثۃ, میت کے ساتھ تین چیزیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ جاتی ہیں, اہلہ و مالہ و عمل, اس کے اہل و عیال, رشتہ دار, بیٹے, اس کا مال اور اس کا عمل. فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ, دو چیزیں تو لوٹ آتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ رہتی ہے. ایک شخص دنیا سے جاتا ہے, اس کے پاس اہل و عیال ہیں, مال و دولت ہے اور عمل بھی ہیں, نیک عمل, لیکن دو چیزیں میت کے ساتھ, ایک جاتی ہے, دو واپس لوٹ جاتی ہے دنیا کی طرف. یرجع اہلہ ومالہ, اس کے اہل و عیال بھی لوٹ جاتے ہیں, مال بھی یہی دنیا کا دنیا میں رہ جاتا ہے. ویبقى عملہ, باقی رہ جانے والا جو ہے وہ اس کا عمل. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. دنیا میں تو انسان محسوس کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال و دولت ہے, جائیداد ہے, ایسٹ ہے, بینک بیلنس ہے تو بڑا مطمئن ہے, گویا کہ شاید یہ بھی ساتھ ہی آخرت میں اس کے اس جائے گا. یحسب ان مالہ اخلدہ, سمجھتا ہے کہ اس کا مال جو ہے اس کو ہمیشہ باقی رکھے گا, زندگی دوام بخشے گا اس. حالانکہ حقیقت کیا ہے, وہ بھی بڑی پیاری حدیث ہے, کہ آدمی کہتا ہے میرا مال, میرا مال, یہ بھی میرا مال ہے, یہ بھی میرا مال ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کا مال تو اتنا ہی ہے جو اس نے کھا لیا, کھا پی لیا, یا اپنا لباس اور اپنے ضرورت کی چیزوں میں استعمال کر لیا, اور وہ یہیں پر ختم ہو جانے والا ہے. باقی اگر اس کی جائیدادیں ہیں, اس کا بینک بیلنس ہے, اس کے ایسٹس ہیں, اس نے دنیا بھر کی دولت اکٹھی کر رکھی ہے, اس کی انڈسٹریز ہیں اور بے شمار ہیں, وہ کیا ہے, وہ اس کا ہے ہی نہیں, وہ تو اس کے وارثوں کا ہے, کچھ نہیں ہے اس کا, یہ فریب ہے کہ یہ بھی میرا ہے, یہ بھی میرا ہے. اس نے اپنی ذات کے لیے کیا استعمال کر لینا, کتنا کھا پی لے گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایسے لوگوں کے تو مسئلے یہ ہوتے ہیں, ہائی بلڈ پریشر بھی ہے, ڈائبٹیز بھی ہے, اور انجائنا بھی ہے, اور فلاں بھی ہے, اور یہ بھی نہیں کھا سکتے, وہ بھی نہیں کھا سکتے, اس پر بھی پابندی ہے, راتوں کو نیند نہیں آ رہی, ٹرینکولائزر اس کا استعمال ہے. وہ دنیا کو کیا برت لیں گے, اگر وہ بل گیٹ بھی ہے تو کتنا کھا لے گا وہ؟ ایک وہ شخص کے جو محروم ہے, محروم طبقات سے, اس کے لیے تو ہے بھئی یہ دنیا کی دولتیں ہیں, یہ ہم نے یہ مٹھائیاں نہیں کھائی, یہ فلاں جو ہے لوگ بور پلاؤ اڑا رہے ہیں, ہم اس سے محروم ہیں, ایک حسرت ہوتی ہے. وہ بھی جب چار دن مل جائے تو وہ حسرت ختم ہو جاتی ہے, اور جنہیں سب کچھ ملا ہوا وہ کیا کھا لیں گے, کتنا کچھ کھا لیں گے, اپنی ذات پر کیا استعمال کر سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ. تو یہ بھی ایک دجل ہے, فریب ہے, کہ ہم سمجھتے ہیں یہ میرا مال, یہ میرا مال, یہ بھی میرا, وہ بھی میرا, کچھ نہیں ہے تمہارا. جو تم نے اپنی ذات پر استعمال کر لیا وہ تم نے وہ کسی درجے میں تمہارا ہوا کہ چلو تم نے استعمال کیا, باقی سب تمہارے وارثوں کا ہے, یہی چھوڑ کر جانا. تو ابدی زندگی میں کوئی چیز ساتھ جائے گی تو وہ نیک اعمال ہیں. باقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا ویوم نسیر الجبال. اب اس کے بعد قیامت کا نقشہ ہے, لیکن اس ابدی زندگی کا نقشہ کھینچ دیا گیا کہ وہاں بھی حاضری ہوگی. جس شخص نے دنیا میں آنکھ کھولی ہے وہ آخرت میں میدان حشر سے کھسک نہیں سکے گا, سب کو پیش ہونا ہوگا. ولم نغادر منہم احدا وحشرناہم, ہم سب کو جمع کریں گے اور ایک بھی پیچھے کسی کو سپیئر نہیں کریں گے. انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جا کر کہہ دے کہ اے اللہ میں اس عالم آخرت میں جو ہے دوبارہ زندگی نہیں چاہتا, یہ اختیار کسی کو نہیں دیا تھا. وہاں پیشی ہونی ہے, اور پھر جو کچھ ہوگا اعمال نامہ بھی سامنے آئے گا, ہر چیز سامنے آئے گی, اور وہاں انسان کو معلوم ہوگا جا کر کہ اصل زندگی تو اب کھلی. ہم سمجھتے رہے کہ وہ دنیا کی زندگی اصل تھی, وہ حقیقت تھی, سب کچھ ہم نے اس میں انویسٹ کر دیا, لگا دیا, اسی کے لیے بھاگ دوڑ کی, شب و روز ایک کر دیے, وہ تو کچھ بھی نہیں تھی. جیسے قرآن مجید میں ہے آخرت کا نقشہ کھینچا گیا کہ مجرموں سے پوچھا جائے گا دنیا میں کتنا عرصہ رہے تھے, جو حقوق اللہ کو بھی غصب کرتے رہے, حقوق العباد کو بھی تم توڑتے رہے, اس دنیا میں رہے کتنا تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ شاید ایک دن یا اس کا بھی کچھ حصہ, اس سے زیادہ وقت ہم نے نہیں گزارا تھا, چاہے 100 برس کی زندگی گزار کے آیا ہو. تب کھلے گی اصل حقیقت کہ واقعی یہ دنیا فریب تھی, کہ یہاں کی چکا چون جو ہے یہ واقعی ہمارے لیے ایک پردہ تھی, ہم نے حقیقت کو نہیں دیکھا. چنانچہ وہاں الفاظ آئیں گے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, اس وقت افسوس اور حسرت سے کہیں گے کاش ہم نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا. کیا مطلب؟ زندگی تو اب شروع ہو رہی ہے, وہ تو ایک چھوٹا سا وقفہ تھا, اور وہ وقفہ بھی ایسا تھا کہ وہ حقیقی زندگی نہیں تھی, ناپائیدار, عارضی, اور اس میں حقیقت کو تو چھپایا گیا تھا ہم سے, ہم نے اسی کو کل زندگی سمجھا, ہماری حماقت. لیکن اس وقت آئے افسوس, اب کچھ نہیں ہو سکتا, اب تمہارے ہاتھ پر لے کچھ نہیں, وہ افسوس اور وہ حسرت کسی کام نہیں آئے گی. اور یہی اصل میں پیغام ہے قرآن کا اور اس سورت کا, یہ حقیقت کو اب دیکھو تو فائدہ ہے, یہ دنیا کی حقیقت کو پہچانو اور اپنی منزل کا تعین کرو صحیح. اس وقت کر لو گے تو ٹھیک ہے, ورنہ موت کے بعد تو پھر کوئی امکان نہیں ہے, پھر تو وہ حشر ہے کہ جو آگے آیات میں ہے. انشاءاللہ ان آیات کا مطالعہ ہم آئندہ کریں گے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کا علم اور حقائق کا فہم عطا فرمائے, اور ہماری زندگی کو صحیح رستے پر استوار کرے, کہ ہمیں اللہ پر ایمان ہو, اسی پر یقین ہو, اور ہم اپنی اصل منزل آخرت کو سمجھیں. یہی اصل میں قرآن کا پیغام ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات الکثیرة.